بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ نجات میں مختلف عقائد اسلامی پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج کل جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے آزادی کے بارے میں، کہ اسلام نے جو آزادی کا تصور پیش کیا ہے وہ مختلف مقاعد و فکر سے جو ہے ایک ایسا امتیاز رکھتا ہے جس کی کوئی ثانی نہیں ہے. لہذا آزادی کے حوالے سے مختلف زاویے سے گفتگو ہو چکی ہے، اور آج جو ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے اسلام میں معنوی آزادی کا تصور. معنوی آزادی کیا ہے، کتنی اہمیت اسلام نے اس پہ دی ہے، اور کیا ہے اس کے حدود، کیا اس کی کوئی حد بندی بھی کی گئی ہے، کس حد تک ہم اخلاقیات میں اور معنویات میں آزاد ہیں، کیا ہر چیز کا سہارا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے ضوابط کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، ان کی طرف آج اشارہ کیا جائے گا اور مفصل گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ. مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب کو ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہم نے مدعو کیا ہے اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. اس خوبصورت اور بہترین موضوع پہ ان سے گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ آج بھی آپ ساتھ دیں گے اور آپ ہی میں سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ مسلسل زحمت فرما رہے ہیں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
دیکھیے، میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا، کہ اس قسم کے بہترین پروگرام اسلام سے آشنائی کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں.
قبلہ، اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ پروگرام میں پہلے ہم کیپشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد سوالات کا جواب آپ سے ہم سنیں.
انشاءاللہ.
ناظرین کرام، یہاں پروگرام میں سب سے پہلے مل کے ہم ایک کیپشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ساتھ دیجئے، ہمارا پروگرام میں جو گفتگو ہم نے نظر میں رکھی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ معنوی آزادی کی اہمیت اسلام میں کس حد تک ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور انسان کو اپنا خلیفہ ہونے کا لقب عطا کیا، انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، انسان کو ایک انتہائی مکرم ہستی قرار دی.
بالکل.
بس پوری کائنات کا جو محور ہے وہ انسان کی ذات ہے.
صحیح.
اور یہاں پر انسان کے دو پہلو ہیں. یہاں پہ جس طرح دیگر مکاتب میں میٹیریلس لیے کچھ اور ہیں، ان کی نظر میں انسان کچھ اور ہوگا، لیکن اسلام نے جو انسان کی تعریف کی ہے وہ ہے دو رخ کے اس کے. ایک اس کا مادی اور میٹیریل اس کا رخ ہے، اور ایک اس کا جو ہے وہ معنوی وجود ہے.
صحیح.
یعنی ایک اس کا روحانی وجود ہے. یعنی ہمارے صحیح. ہم صرف ایک جسم سے نہیں بنے، انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے.
صحیح.
بس جہاں ہم جسمانی اور اجتماعی آزادی کی گفتگو کرتے ہیں،
بالکل،
وہاں پہ ایک دوسری طرف سے بھی ہمیں آزاد ہونا چاہیے، جس کو ہم روحانی یا معنوی یا اندرونی یا بہت سی اور تعبیریں کی جا سکتی ہیں، یا مارل فریڈم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر سوشل طور پہ سوشل فریڈم حاصل آپ کو، تو مارلی بھی آپ کو فریڈم حاصل ہونی چاہیے. بس یہ مارل فریڈم یہ کیا ہے؟ یعنی انسان مجموعہ ہے بہت سے غرائز کا. بہت سی انسان کے اندر خواہشات ہیں، بہت سی انسان کے اندر توقعات ہیں. انسان کبھی اپنی ان جو غرائز ہیں، جو اس کی اپنی جو اندر کی اس کی صلاحیتیں جو اس کے اندر وجود پائی جاتی ہیں، خواہشات، اگر انسان ان کا گرویدہ ہو کے رہ جائے، کیونکہ ہم اسلامی کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے انسان کو، جو خداوند نے متعال نے اسلام کے اندر جو ایک نظریہ اس کائنات نے بھیجے، کس لیے؟ ایک ابدی زندگی کے لیے. اس کائنات میں انسان کی زندگی ہمیشگی نہیں ہے، وہ لافانی نہیں ہے، فانی ہے. بس اس فانی سے ہم نے لافانی زندگی کی طرف جانا ہے. یہ ہمیں ایک وسیلہ قرار دیا گیا ہے، ہمیں یہ مزرعہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو کچھ بوئیں گے وہی ہم نے نیکسٹ جو ہمارے جو ہمارا جہان ہے یہ ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے، وہاں پہ ہمیں اس کے نتائج اور ثمرات اس کے ملیں گے۔ بس انسان جب اس وجود کو اگر انسانی دیکھا جائے تو وہ اس کے اندر لالچ بھی ہے زیادہ، کیوں لالچ کیسے ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا
حاصل
چاہتا
کرے
ہے،
بالکل۔
اس کے اندر شہوت بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز کو جاہ طلبی بھی ہے، ہر مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر غصہ بھی بھرا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سے اور دوسرے بت ہیں۔ اگر ان سب بتوں کو، ان سب غرائز پہ اگر وہ غلبہ حاصل کر لے اور ان سے نجات حاصل کر لے، لالچ سے، بدی سے، کینے سے، غفلت سے، شہوت پہ، جاہ طلبی پہ، ان سب پہ اگر وہ غلبہ حاصل کر دے اور ان سب سے آزاد ہو جائے، تو ہم اس کو ایک مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معنوی آزادی اور اس کی روحانی آزادی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرے گا۔ کیوں ہلکا محسوس کرے گا؟ کیونکہ وہ کسی کے چکروں میں نہیں ہے، نہ لالچ ہے، نہ اسے کسی کے ساتھ غرض ہے۔ اگر کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کو قبول تو نہیں کرے گا، لیکن اگر اس پہ غالب آ جائے تو پھر وہ اپنا وہ کینہ بھی نہیں رکھے گا۔ اور یہ جو آزادی ہے یہ ایک انتہائی مقدس ترین آزادی ہے کہ انسان معنوی طور پہ آزاد ہو، اور یہی ہدف ہے انبیاء کا۔ آپ دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آئے اور غلبہ حاصل کر لیا، تو یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع یاد ہوگا کہ جب ان کو وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے، لوگ ان کو اپنے شہر سے بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا تھا، شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ وہ ساری باتیں یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی ہوگی، جو ان کے اتنے محبوب چچا تھے جناب حمزہ، ان کا کس طرح ان کو شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا گیا، وہ ساری باتیں یاد ہوگی۔ لیکن مسئلہ کرنے والی خاتون کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب آ گئے تو کہا اس کو بھی میں نے بخش دیا، تمام لوگوں کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ کون سا شخص ایسا اعلان کر سکتا ہے کہ جو اپنے اندر کے بتوں کو گرا چکا ہو، جو اپنے ان تمام چیزوں سے آزاد ہو چکا ہو؟ بس یہ ایک معنوی آزادی ہے جو انتہائی مقدس ہے اور ہدف ہے انبیاء۔
ایک سوال یہاں پہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر انسان کے اندر اتنے سارے غرائز ہیں اور انسان کو ان غرائز سے لیس کیا گیا ہے، اس کے اندر لالچ بھی ہے، اس کے اندر حرص بھی ہے، اس کے اندر جو ہے کینہ بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، مختلف رذیلتیں ہیں، تو کیوں مثلا پھر رکھی گئی؟ جب اس کو آزاد ہونا ہی ہے تو پہلے سے اس کے اندر یہ غرائز نہ رکھے جاتے، کیوں اس طرح کے غرائز اس کے اندر رکھے گئے؟
آپ کا ایک سوال کیا جاتا ہے عموماً اس قسم کا کہ جب یہ اتنی بری چیز ہے، اس کی اتنی مذمت آئی ہوئی ہے، غصہ نہیں کرنا، غصے کو حتیٰ حرام قرار دیا گیا، تو یہ انسان کے اندر وجود کیوں رکھتے ہیں؟ انسان کو ایک ایسا مرکب بنا کے بھیجا گیا، ایسا ایک کمبینیشن ہے خصوصیات کا اور صفات کا، کہ اس کے اندر اگر ان کو صحیح روش پہ چلایا جائے اور اس کو صحیح ڈائریکشن دی جائے تو یہ ساری انسان کی بھلائی کے لیے۔ اب ایک شخص کہہ سکتا ہے ڈش اینٹینا کیوں بنایا گیا جب اتنی فحاشی ڈش اینٹینا سے ہو رہی ہے؟ اب ہر ملک توبہ توبہ کر رہا ہے کہ یہ ڈش اینٹینا کیسے، اتنے واحد قسم کے اسٹیشن کیسے بن گئے، یا یہ جو کلاشن کوف اور مختلف قسم کا اسلحہ ہے یہ وبال جان بن چکا ہے، ایٹمی بم گرائے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ایٹم جو تھا اس کو دوسرے فائدے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمی بجلی گھر بنائے جا رہے ہیں، ہمارے پاس فیول اور باقی چیزیں کتنے عرصے تک رہ سکتی ہیں؟ آئندہ 25 سال کے بعد تیل اور گیس ختم ہو جائے گی، اس وقت ہم کون سی انرجی یوز کریں گے؟ ایٹمک انرجی ہے وہی، آج ایٹم جو ایٹمک انرجی ہے وہ ہماری دوائیوں میں یوز ہو رہی ہے، ہمارے ایگریکلچر میں یوز ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے جو جسم میں سیلز ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں یہ سارے یوز ہو رہے ہیں۔ تو دنیا میں جس طرح ہمارا پہلا بھی کئی پرابلم ہو چکے ہیں، جو برائی ہے وہ حقیقی برائی اور بدی ہے ہی نہیں، وہ ہمارا جو ہے لائف سٹائل، جو ہمارا یوز کرنے کا طریقہ ہے، وہ ایک چیز کو بدی برا بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ اور بچھو اور یہ کیڑے ہمارے لیے برے ہیں، ان کو ہونے نہیں چاہیے، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہو انسان ہمارے لیے برا ہے کہ ہمیں آ کے مار رہا ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو وہ کسی کے لیے برے نہیں ہوں گے، بس ہماری نسبت اور ہمیں نقصان دینے کی نسبت سے وہ برے ہیں۔ بس ہمارے اندر جو غرائز ہے، مثلا لالچ ہے، وہ ایک حد تک اچھی ہے، मैं देखता हूँ और कोई मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मेरे अंदर कोई शहवत पैदा होती है कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तो वो एक हद तक अच्छी है। बस वहाँ जहाँ हमारे पास ये बहुत से गराइज़ दिए गए हैं, वहाँ हमारे पास अक्ल भी खुदावंद मुताल ने दिए, अक्ल भी दिए, वहाँ हमारी फितरत को सालिम भी रखा है, और हमारे पास एक अंदरूनी विजदान भी है कि अगर हम इस पे अमल करें तो अक्ल को अगर हम तरजीह दें तो ये तमाम जितनी सिफात हैं ये हमारी खिदमत के लिए। अगर हमारे अंदर गुस्से वाली जैसी सिफत ना हो तो हमें कोई शख्स मार ले, हमारे फैमिली को कोई नुकसान
पहुंचाए,
हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाए, इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें गुस्सा ही नहीं आ रहा। जब हमें गुस्सा ही नहीं आ रहा, हमें परवाह ही नहीं है, तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं। हमारे अंदर लालच ना हो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, मैं कहता हूँ ज़्यादा कमाएँ, एक अक्ल के उसकी रोशनी में रखे फिर ज्यादा कमाए,
ज्यादा कमाए,
लेकिन अक्ल को वहां से हटा दे तो फिर वो जो ज्यादती है वो नुकसान दे।
यानी इसका मतलब है कि अगर हम सारे गराइज को जो है ना अक्ल कंट्रोल करे,
उस सालिम फितरत के तहत अगर हम लेके चले तो यकीनन ये सारी सिफात जो है हमारी इस तरक्की में और हमारी सहूलत में और हमारी आसाइश और आरामी के लिए ये चीज होगी, हमें यही सिफात जन्नत बना देगी हम अगर इसके अक्ल और फितरत के तहत इसको अमल करें।
बहुत बहुत शुक्रिया कबला, वाकन अच्छे मतालब थे और अच्छी वजाहत आपने यहाँ पे फरमाया कि किस तरह से हम फिर अक्ल के ज़रिए से इन गराइज़ और फितरत सालिम के ज़रिए से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें यहाँ पे जो नाज़रीन सवाल पूछते हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है और आपसे जवाब हम सुनेंगे। नाज़रीन इकराम, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सवाल क्या है आज का।
सबसे पहले हम सहर टीम और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सहर टीम का कि इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाए और ये सिलसिला जारी और सारी है। और ये जो ये सिलसिला जारी है इसमें हम मसलन अपने एक ऐसे सवाल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और उसका जवाब हासिल करना चाहते हैं। जो हमारा सवाल है कि समाजी आज़ादी और मानवीय आज़ादी, इन दोनों आज़ादी में कौन सी अहम है?
नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है और बहुत ही अहम और उम्दा सवाल है जो यहाँ पे पूछा गया है कि समाजी आज़ादी और मानवीय आज़ादी में से कौन सी आज़ादी अहम है। आइए हम मौलाना से इसका जवाब सुनते हैं। जी क़िबला, जैसे आपने भी यहाँ पे देखा कि बहुत ही अहम सवाल है, यानी समाजी आज़ादी भी हम कहते हैं और मानवीय आज़ादी भी इधर से कहते हैं, क्या इनके दरमियान आपस में कोई तजाद तो नहीं है, कोई राबता है, और इसमें से अगर किसी को अहमियत दी जाए तो किसको अहमियत हम दे सकते हैं?
इस तरह प्रोग्राम के शुरू में बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क किया तो इंसान के दो वजूद हैं, इंसान के दो पहलू हैं, एक मादी है और एक मानवीय।
सही।
मादी पहलू इंसान का है जो माशरे के अंदर आप महसूस करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो हमारा ताल्लुक है उससे मुतालिक अगर हमारी आज़ादी होगी तो हम कहेंगे इज्तिमाई आज़ादी, सोशल फ्रीडम, यानी कि हम आप ये आज़ादाना तौर पे मैं आपके साथ ताल्लुक कायम करूं। उसके साथ साथ हमारे पास एक मानवीय आज़ादी भी है। इन दोनों में से हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन सी अहम है, दोनों आज़ाद होने के लिहाज से दोनों अहम है, लेकिन अगर किसी की मानवीय आज़ादी वहाँ पे मौजूद ना हो तो कहा जा सकता है वो सोशल तौर पे भी माशरती तौर पे भी आज़ाद नहीं होगा। यहाँ शहीद मुतहरी अल्लाह रहमा की एक बहुत अच्छी बात याद आई मुझे कि वो फरमा रहे किसी अपनी जगह पे, उनका कॉल था जिसका मफहूम ये बनता है कि अगर मानवीय आज़ादी ना हो तो इज्तिमाई आज़ादी भी अपनी जगह से ख़त्म हो जाएगी। यानी हम एक इज्तिमा में रह रहे हैं, اجتماعی آزادی کیا ہے کہ آپ میرے میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں، میں آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، اور اس طرف ہو سکتا ہے ایک شخص اجتماعی طور پہ معاشرے کے اندر آزاد ہو، لیکن دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں اور مانوی لحاظ سے وہ قید ہو سکتا ہے اپنی خواہشات کا، اپنے غرائز کا، اپنے اندر جو پائی جانے والی جو صفات ہیں ان کے اندر وہ مبحوث ہو سکتا ہے، قید ہو سکتا ہے۔ بس یہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو معاشرتی طور پہ آزاد ہے وہ یقیناً روحانی طور پہ بھی آزاد ہوگا، یا ایک شخص روحانی طور پہ یا مانوی بلندیوں پہ ہے اخلاق کی اور وہ یقینی طور پہ وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے اچھے اچھے افراد کو دیکھتے ہیں جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، بلکہ بھیجا ہی انہیں جاتا ہے کہ جو اصلاح کرنا کی کوشش کر رہے ہو معاشرے میں، اور جس کے پاس دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک شخص آزاد ہو بہت آرام سے، لیکن وہ اس کے اندر کینہ بھرا ہوا ہو، اس کے اندر لالچ ہو، اس کے اندر بری صفات ہو۔ بس یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ ایک شخص معاشرتی طور پہ آزاد ہو تو دوسری طرف سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر مقایسہ کیا جائے تو اگر ہم مان بھی لیں کہ ایک شخص آزاد ہے جسمانی لحاظ سے، اور اگر وہ روحانی طور پہ اخلاقی طور پہ اگر مشکل اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ مشکل اس کی ظاہر ہوگی اور معاشرتی طور پہ بھی اس کو نقصان پہنچا دے گی۔ آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ہم دونوں آزادانہ تعلق رکھ رہے ہیں، ایک دفعہ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن میرے اندر میں جب قید ہو گیا ہوں پیسوں کے پیچھے یا لالچ ہے میرے اندر، تو وہ لالچ مجھے مجبور کرے گی کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں کم فروشی کروں، وہاں پہ آپ کے جو تول کے یا میں کوئی چیز دیے یا کوئی میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، جب میں منافع طلب ہو جاؤں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے کروں، تو جو اس کے اندر نقائص ہوں گے انجن کے کسی اور کے میں آپ کو ظاہر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میری مشکل کہاں پہ ہے، میری روحانی طور پہ میں مشکل رکھتا ہوں، میں روحانی طور پہ مقید ہوں، قید میں ہوں اس لالچ اور ان برائیوں کے۔ تو بس اگر جو شخص روحانی طور پہ مشکل کا شکار ہوگا وہ یقیناً وہ اجتماعی طور پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور انتہائی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم ایک شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم ایک دوسرے پہ دھوکہ دیں گے تو ہمارا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ جائے گا، اعتماد اٹھ جانے کی صورت میں کیا ہوگا، پھر وہ معاشرتی جو آزادی تھی اس کی لمیٹڈ وہ محدود ہونی شروع ہو جائے گی، ہر شخص ایک دوسرے پہ مشکوک ہونا شروع ہو جائے گا۔
جی بہت ہی عمدہ نقطہ ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر ہم نے کوئی منصب ملا ہے، کوئی مقام ملا ہے، تو ہم اس سے سو استفادہ کریں، یعنی اس کا مس یوز کریں۔
نہ آپ نے یہ بہت اچھی بات، نہ صرف سو استفادہ کریں بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک منصب کا اہل نہیں ہوں، اور مجھے جب وہ دے دیا گیا عہدہ، مجھے وزیر بنا دیا گیا یا مجھے صدر بنا دیا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، یا کسی بھی جو بڑی فیکٹری ہے یا کوئی اہم ذمہ داری ہے جو مجھے دے دی گئی ہے، یا ایک مسجد میرے حوالے کر دی گئی ہے، یا کسی اور مقام پہ،
بالکل کوئی بھی ذمہ داری،
اگر میں اخلاقی طور پہ تھوڑی سی مشکل رکھتا ہوں، تو میں ان سب جو چمک دمک کی جو چیزیں اس میں میں گھر جاؤں گا، اور میں اتنی اخلاقی جرات میرے اندر نہیں ہوگی، اتنا آزاد نہیں ہوگا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ کیونکہ امانت داری اور اخلاقیات یہی ہے کہ اگر آپ ہر شخص اگر وہ کسی عہدے کے لائق نہیں ہے تو وہ خود اس عہدے کو چھوڑ دے لیکن آج کیا معاشرہ ایسا ہے، آج معاشرے میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو بس آزادی جو اخلاقی ہے ہماری، وہ اخلاقی جرات، ہم اخلاقی طور پہ اگر سارے آزاد ہو جائیں تو یہی دنیا ہمارے لیے جنت
بن سکتی ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ مولانا کچھ ہمیں روایات کی روشنی میں بتایا، کچھ روایات میں اس میں بہت کچھ کہا گیا،
یقیناً بہت سی ہمارے پاس روایات موجود ہیں اخلاقی طور پہ آزاد ہونے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو یہ جسم جو ہمیں دیا ہے، اسلامی جو آئیڈیالوجی ہماری اس کے تحت، یہ جسم ہمارے، ہم اتنے اختیار با اختیار، ہم خود مختار ہیں۔ ہم نے کہا تھا پہلے بھی کہ انسان ایک آزاد موجود ہے، با اختیار ہے، بس یہ جو اختیار ہے اس حد تک ہے کہ جب تک دوسری اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، وہاں پہ ہمارے پاس پھر لمٹ آ جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس حدود آ جاتی ہے، آپ نہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو۔ اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اصلاح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو ایک بہت بہترین مخلوق قرار دیا، اشرف المخلوق قرار دیا، اور یہ شخص اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے آپ یہ کس لیے وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ جس امانتاً دیا ہے، بس اس امانت میں ہم خیانت کرنے کی اجازت
نہیں
ہمیں نہیں ہے. یہاں پہ روایات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے لا تکن عبد غیرک، تو اپنے آپ کو جب آزاد اللہ تعالیٰ نے تجھے خلق کی ہے تو کسی دوسرے کا
اپنے آپ کو غلام
غلام نہ قرار دے. وقت جعلک اللہ حرا،
بالکل
اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد خلق کی ہے. ایک دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ان اللہ فوز الی المؤمن امورہ کلہا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو تمام امور جو ہے وہ اس کو تفویض کر
تفویض کر
دی
دے، اس کے اختیار میں دی.
کہ وہ ہر قسم کے کام کر سکتا ہے، اس کے اندر قدرت پیدا کی، اس کے اندر حرکت کرنے کی جو اس کی صلاحیت
صلاحیت
پیدا
پیدا
کی،
کی.
وہ ہر کچھ کر سکتا ہے. ولم یفوض اللہ ہا ان یکون ذلیلا، لیکن ایک کام کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، وہ اپنے آپ کو. اس لیے گداگری کیا ہے اسلام کے اندر؟
ذلیل
حرام ہے، اسلام کے اندر ممنوع ہے. یعنی اتنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، اپنے آپ کو. انسان کو اللہ نے جب ہم نے احسن خلق کیا ہے انسان کو ایک بہترین شکل میں، تو آپ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں. تمام امور آپ کو دے دیے لیکن اپنے آپ کو ذلیل
کرنے
کرنے
کا
کا
حق نہیں
حق
دیے،
نہیں
نہیں
دیا.
دیے.
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے من ترک الشہوات کان حرا، جس شخص نے اپنی شہوات کو، وہی جو ہم نے پروگرام کی شروع میں گفتگو کی کہ جس شخص نے اپنی شہوات سے آزادی حاصل، جس شخص نے اپنی شہوات کو چھوڑ دیا،
چھوڑ دیا
شہوات سے مراد
نفسانی،
یعنی خواہشات ہیں یہاں
خواہشات
پہ،
نفسانی.
اگر خواہشات نفسانی کو اگر ترک کر دیا
بالکل
تو وہ آزاد ہو گیا،
آزاد.
وہ بڑے آسانی سے، بڑی آسودگی سے اپنی زندگی ساری گزار سکتا ہے. قرآن کے اندر اگر دیکھیں تو قرآن کے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو، ہوا نفس کو اپنا خدا بنا
خدا
دیا.
اور معبود بنا لیا.
یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ امر کرو، ادھر سے ہماری ہوا نفس ہمیں کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ہم اس کی پیروی میں چل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پشتے پردہ ڈال دیں.
بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. اگر آپ اجازت دیں، عمار صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو دوسرا سوال ہے وہ کیا ہے. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ساتھ دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے آج کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام اور تمام سحر عالمی نیٹورک کی ٹیم کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل مدت سے سحر عالمی نیٹورک دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور ہم الحمدللہ اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. اور ایک سلسلہ جو بہت اچھا انہوں نے انجام دیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے سوالات لوگوں تک آرام سے پہنچا سکتے ہیں اور اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کا ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا ایسا معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی آزادی موجود ہو؟
ناظرین کرام پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. اور بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ کیا واقعاً ایسا معاشرہ ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان ہر چیز سے آزاد ہو؟ جی ہاں قبلہ، کچھ ہمیں بتائیے. بہت ہی عزیز نے یہاں پہ جو اہم سوال کیا ہے کہ ایسے معاشرے کو.
ایک اچھا سوال ہے اور ایک ہر شخص کی شاید خواہش بھی ایسی ہو کہ چونکہ ہر شخص آزاد ہونا چاہتا ہے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا معاشرہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ہر شخص آزاد ہو؟ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ اور آزادی یہ دو متضاد مفہوم ہیں. متضاد تو میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن ایسے مفہوم ہیں کہ ایک معاشرہ اور وہاں سے آزادی کا اگر آپ کانسیپٹ لے کے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے حدود کو معین کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. یعنی میں ایسا معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان آزاد ہے, ہر چیز سے آزاد,
ہونا چاہتا ہے.
وہ کیسے آزاد ہو کہ تمام اندرونی طور پہ, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, اتنا یہ خواہش کیسی ہے انسان کے اندر؟ کیوں یہ خواہش پیدا ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا. کس میں خلیفہ قرار دیے؟ اپنی صفات کے لیے. انسان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ و ارفع خواہشات چاہتا ہے. بس انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی دولت بھی اس کے پاس ہو, ہر قسم کی قدرت بھی اس کے پاس ہو, ہر قسم کا علم بھی اس کے پاس ہو. یعنی اگر میرے میں جاہل ہوں گا تو یہ قسم کی میری محدودیت ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس قدرت نہیں ہے, تو میں محدود ہوں. تو میں جب محدود حدود آ جائے گی تو آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. میں ان حدود کو پار کرنا چاہتا ہوں, ان حدود سے عبور ہونا چاہتا ہوں, ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بس کیوں یہ ساری خواہشات میرے اندر ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ کرا دیا اپنی صفات میں. بس ایک ایسے ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, میرے پاس تمام قسم کا علم ہو, قدرت ہو, میرے پاس ہر قسم کے لیے آگے بڑھنے کی دولت ہو. یہ جب یہ سب چیزیں ہوں, میرے پاس ہمیشگی کی زندگی ہو, یہ ساری صفات کہاں سے ہمارے اندر آ رہی ہے؟
وہاں سے
یہ وہی سے آ رہی جس نے ہمیں خلق کیا ہے. اور یہ جو ایسی ذات ہے, یہ اگر ہم ایسی صلاحیتیں حاصل کر لیں تو خدا کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے کسی نے خلق کیا ہے تو پھر میں اس کا محتاج ہو جاؤں گا, اور میرے پاس وہاں ایک حد آ جائے گی. تو میں ایسی شخص ہو, ایسا اپنے آپ کو شخصیت بنانا چاہتا ہوں کہ جس نے نہ مجھے کسی نے خلق کیا ہو, نہ میرے اندر کسی جہالت کا شائبہ ہو, نہ میرے اندر کسی قسم کی کمی کی, قدرت کی کمی ہو. بس ایسی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا تو ان صفات میں خلیفہ قرار دیا. اب ہمارے اندر وہی کمال کو پیچھے جانے کی ایک شوق تو ہے, لیکن جب ہم ایک معاشرے کے اندر آتے ہیں تو جب میں بھی چاہوں گا کہ میں قدرت حاصل کروں, آپ بھی قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر معاشرہ آگے چل ہی نہیں سکتا, یہ سب کے نقصان ہوگا. بس معاشرہ اور آزادی, ان دو کو آپ لے کے آگے نہیں چل سکتے. لیکن جو ہمارے برادر نے سوال کیا یہاں پہ, وہ یقین بہت اچھا سوال ہے, لیکن وہ اس لیے ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے. بس ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موجودہ حالات میں, ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو رعایت کرتے ہوئے, دوسروں کے حریم اور دوسروں کے جو پرائیویسی ہے اس کو اور حقوق ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتے ہوئے اس معاشرے کو اصلاح.
یہاں پہ اسی سوال کے تناظر میں مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث, یعنی ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے, وہ قول میں فرماتے ہیں کہ جیسے امریکہ کی وہ مثال دیتے ہیں اس میں کہ یہ جو چاہتا ہے کہ ہر چیز میں قوی ہو اور پورے جہاں کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہو, تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. انسان تو چاہتا ہی ہے, چونکہ فطری حوالے سے اور غریزے کے حوالے سے سرچشمہ اس کا خدا ہے, خدا نے خلق کیا انسان کو, تو چاہتا ہے کہ ایسی قدرت اس کے پاس ہو جو لامتناہی ہو, جس کی کوئی حد نہ ہو. یہ تو صحیح ہے, لیکن راستہ اس نے جو ہے نا کھو دیا ہے. جس راستے سے اس کو جانا چاہیے تھا, جس چیز کی طرف اس کو جانا چاہیے تھا, وہ صحیح نہیں اختیار کیا ہے. تو واقعی بجا فرما رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ہم کے اندر وہی صفات اور وہی کمالات نہ آئے جو خداوند کریم کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے مختلف آزادی کے تصور یہاں پہ بیان کیے, جیسے سماجی تھی, سیاسی, اجتماعی, پھر ہم نے ہر آزادی میں یہ بیان کیا کہ اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. میں یہاں پہ بھی یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا اس معنوی آزادی میں بھی کچھ اصول اور ضوابط ہے یا نہیں, کہ ہر کوئی جس کا دل جیسے چاہے وہ معنوی آزادی حاصل کر سکتا ہے جو بھی وسیلہ اختیار
کرے؟ آپ نے بہت مفید سوال کیا کہ اس کا سرچشمہ کیا ہے معنوی آزادی کا. اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر بہت بہترین اس کا سرچشمہ موجود ہے. ہمارے پاس جو آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلا جو اس کا جو ہم یہ کہاں سے اٹھ کے آیا, ہمیں کس اس کی بنیادی جو ہیں رولز, وہ کیا
فنڈامنٹل
سب سے بنیادی اس کا جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، وہ ہے اللہ پہ عقیدہ، خدا پہ عقیدہ. اگر انسان کی زندگی سے خدا کو نکال دیا جائے تو پھر وہ کسی، اس کے لیے اس کی جو ایک دلچسپی تھی وہ اس کی ختم ہو جائے گی. مغربی فلاسفر سے پوچھا جائے کہ کیوں ہمیں اچھا ہونا چاہیے تو وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کمال کے پیچھے ہے اور خیر کے پیچھے ہے، لوگوں کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں. بس اگر بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں تو انسان کو اچھا ہو جانا چاہیے. پر ہم کہتے ہیں جو خدا پرست ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں اگر خدا کو انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو نہ وہاں آزادی کا کوئی معنی ہوگا، نہ وہاں پہ زندگی کا کوئی معنی ہوگا. یعنی جب خدا نہیں، بس جب خدا پہ عقیدہ ہوگا تو انسان ان تمام صفات کو جو خدا سے اس میں پہنچائے گی اس کو حاصل کرنا چاہے گا. مولا علی علیہ السلام یہاں پہ بہت ایک اچھی حدیث ہے کہ کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا، کہ میرے لیے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، کہ اے خدا تو میرا رب ہے. بس یہ کون سی شخصیت کہہ سکتی ہے، یہ کون سا فرد کہہ سکتا ہے کہ جو خدا پہ اتنا یقین رکھتا ہو، خدا پہ اتنا عقیدہ رکھتا ہو. کہ مولا علی صاحب دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس سے یہ جو جتنے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اللہ کے اوپر ایک جو ہے رائی کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. میں اتنا خدا کے اوپر، یہ جو شخص ہے، یعنی انسان کی اوج اور بلندی ہی یہی ہے کہ وہ خدا کا ایک حقیقی بندہ بن جائے. ہم آتے ہیں دوسرے رسولوں کی طرف، وہاں پہ ہے نبوت کا ایک جو ہے یقین اور وحی کا، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ سارے معاملات کو درک نہیں کر سکتی، سب مسائل کو نہیں پہچان سکتی. بس وہاں پہ نبی جو ہے وہ آئے گا اور وہ بتائے گا. قرآن کے اندر جو نبی کی بعثت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ والذی، کہ اللہ تعالیٰ نے کی وہی ذات ہے کہ جس نے خلق کیا ہے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا ہے کہ وہ کیا کرے، تمہارا تزکیہ کرے اور تمہیں علم اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائے. بس نبوت کا جو فلسفہ ہے وہ اس میں سب سے پہلے کیا تھا کہ تزکیہ نفس کرے، وہ تمہیں اندرونی طور پہ آزاد کرے، پھر تمہیں علم اور حکمت دے تاکہ تم معاشرتی طور پہ بھی آزاد ہو کے زندگی گزار سکو. اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس جو اس کی جو بنیادی جو رولز ہیں اس کے اندر ہے قیامت کا. اگر ہمارے پاس قیامت کا یقین ہو کہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے، ہم نے جتنے عمل کرنے اس کے ہمیں سزا بھی ملے گی اور اس پہ ہمیں جزا بھی ملے گی، تو یقیناً ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر اس بات پہ ہم عقیدہ رکھ لیں کہ آج میں ظلم کر رہا ہوں تو میرا اس کا کوئی باس پورس نہیں ہونی، مجھے اس کی جواب دہی نہیں کرنی، تو میں اس میں نہ شرمندہ ہوں گا نہ میں اس میں توبہ کی طرف جاؤں گا. پھر جو بہت سے اصول ہیں اس کے اندر، جو آخری ایک اصول کی طرف میں جسے اشارہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ وقت کی کمی کے باعث، وہ ہے انسان کی کرامت، انسان کا شرف. اسلام کے اندر جس طرح ہم شروع پروگرام سے لے کے ابھی تک بیان کرتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور مکرم اور تکریم عطا کی ہے،
بالکل اشرف المخلوقات،
اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، کہ انسان اسی جو عزت انسان کو ملی ہے اشرف المخلوقات ہونے کا، اس کا ہی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ان تمام جو غرائز ہیں ان میں سے آزاد ہو، نہ صرف معنوی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پہ بھی وہ آزاد ہو کے اپنی زندگی گزار
سکے. بہت بہت شکریہ قبلہ، یہاں پہ بہت ہی اچھے مطالب تھے اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اور واقعاً خداوند کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں معنوی آزادی کے زیور سے نوازے اور آراستہ کرے ہم لوگوں کو، تاکہ ہم پھر ہر طرح کی آزادی حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، یہیں بھی آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ پروگرام تھا اور مطالب بہت ہی اچھے تھے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معنوی آزادی کی اہمیت اسلام میں بہت ہے، چونکہ انسان نہ صرف جسم ہے اس کا بلکہ ایک معنوی طاقت بھی ہے اس کے پاس جسے روح کہا جاتا ہے. دو چیزوں سے انسان کو خلق کیا گیا, جسم اور روح سے. لہذا انسان کو دونوں کی آزادی کی ضرورت ہے. اگر جسمانی آزادی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے روح کو آزاد کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ اگر انسان معاشرتی اور سماجی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے, معاشرے کے مقام و منصب, لالچ اور اس طرح کی جو بھی غرائز ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو معنوی اور اخلاقی آزادی سے آراستہ کرے. جب تک غرائز سے آزاد نہیں ہوگا تب تک معاشرے سے بھی آزاد نہیں ہوگا. اور معنوی آزادی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سماجی اور فردی آزادی بھی حاصل کر سکتے. اور اس کے علاوہ جو بھی سوالات یہاں پہ پوچھے گئے ان کے جوابات بھی دیے گئے, لیکن آخر میں کچھ بیسک اصول اور بنیادی اصولوں کی طرف اور سرچشمے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ اصول اور قاعدے اور قوانین بیان کیے ہیں اسلام نے معنوی آزادی حاصل کرنے کے لیے. سب سے اہم اور عمدہ ہے خداوند کریم کی ذات پہ یقین رکھنا, اور دوسرا وحی الہی یعنی نبوت یعنی انبیاء الہی کی تعلیمات. یعنی اگر انسان کو ایک ایسی ڈائریکشن میں جانا ہے اور معنوی آزادی کا جو راستہ ہے اسے طے کرنا ہے تو اسے وحی الہی سے سرشار ہونا پڑے گا. اور تیسری جس کی بنیادی حیثیت حامل ہے معنوی آزادی حاصل کرنے میں وہ ہے قیامت کا تصور. جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے کل جا کے دوسری زندگی میں حساب و کتاب دینا ہے, تب وہ جا کے معنوی اور اخلاقی آزادی کا صحیح راستہ انتخاب کرے گا. اور سب سے اہم نقطہ اس کے بعد جو اشارہ کیا ہمارے مہمان نے یہاں پہ, وہ ہے انسان کی کرامت اور انسان کا شرف. جو تکریم اور جو کرامت خداوند کریم نے انسان کو بخشی ہے وہ اسے ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے اور معنوی آزادی کی طرف لے جاتی ہے. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وقت میں گنجائش نہیں ہے, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.